الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے دنیا میں کئی کیلنڈر چلتے ہیں تاریخوں کے اور مہینوں کے شمار کے حساب سے اس میں سے ایک اسلامی کیلنڈر ہے اسلامی تاریخ ہے 12 مہینے سبھی کیلنڈروں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی شروعات کے جو مہینے ہیں ان کا حساب الگ ہے ختم کے مہینے ہیں ان کا حساب الگ ہے ایسے ہی اسلام کا بھی 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں جس وقت سے اللہ پاک نے دنیا کو بنایا آسمان و زمین کو بنایا مہینے تو 12 ہیں لیکن سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے محرم کے مہینے سے سال کا آغاز کر لیا جاتا ہے اور صدیوں سے یہ اسلامی روایت چلی آ رہی ہے اسلامی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جتنے احکام اسلام ہیں وہ سارے قمری تاریخ سے اور اسلامی تاریخ سے ہی جڑے ہوئے ہیں رمضان المبارک روزے کا ہے تراویح کا ہے قرآن کے ختم کا ہے عید کا ہے پھر اس کے بعد حج ہے پھر اس کے بعد قربانی ہے یہ ساری چیزیں ہیں شب برات ہے یہ ساری چیزیں اسلامی تاریخ سے ہی جڑی ہوئی ہیں چونکہ اسلامی احکام کو پر عمل کرنے کے لیے اسلامی تاریخ کا جاننا ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اسلامی احکام پر عمل اس بنیاد پر اس کی بڑی اہمیت ہے دنیا بھر کے اندر زیادہ تر ملکوں میں چونکہ انگریزی حساب و کتاب رائج ہے انگریزی کیلنڈر رائج ہے شمسی حساب رائج ہے کاموں کے کرنے میں تنخواہوں کے لینے میں دینے میں دوسری اور چیزوں میں تو ہم اس کا حساب رکھتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں وہ چیز زیادہ ہوتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے توجہ کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخوں کے بھی ذہن میں رکھنے کا تھوڑا سا اہتمام کریں جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج جولائی کی کون سی تاریخ ہے ایسے ہی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ محرم کی کون سی تاریخ ہے اسلامی تاریخوں کے تحفظ کا جو کام ہے یہ حکم کے درجے میں فرض کفایہ ہے اسلامی تاریخ کے حفاظت کا جو کام ہے یاد رکھنے کا اور اس کے اہتمام کا جو کام ہے یہ امت کے ذمے فرض کفایہ ہے یعنی امت کے کچھ نہ کچھ افراد کا اس کو جاننا اور اس کی فکر رکھنا بہت ضروری ہے حکم کے لحاظ سے اس کی یہ اہمیت ہے ماہ محرم الحرام اپنے بعض تواریخ کے اندر پیش آئے واقعات کی بنیاد پر ہمارے درمیان کافی شہرت رکھتا ہے حتیٰ کہ ہم ان واقعات سے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت ہے ایسے مثال کے طور پر اس کے اندر آتا ہے 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن عاشورہ کسی بھی چیز کے 10ویں حصے اس کو کہا جاتا ہے اب چونکہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو خاص واقعات پیش آئے ہیں اور پھر پہلے ہی سے ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی اس مہینے کی اور اس دن کی کافی اہمیت ہے اس بنیاد پر وہ ایک خاص اسلامی اصطلاح بن گئی اسلامی تاریخ کی ایک اصطلاح بن گئی اس میں جاننے والی چیز یہ ہے کہ عاشورے کی ہو یا ماہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ ان واقعات کی بنیاد پر نہیں ہے جو واقعات ان دنوں میں اس مہینے میں پیش آئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے اس دن کی فضیلت ہے، دس محرم کی فضیلت ہے یا محرم الحرام کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بعض چیزوں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت دی، عام انسانوں پر اولیاء اللہ کو فضیلت ہے، اولیاء اللہ پر صحابہ کرام کو فضیلت ہے، صحابہ کرام پر انبیاء کرام کو فضیلت ہے، انبیاء میں بھی پھر درجہ بندی ہے، کوئی سرور انبیاء ہے، کوئی امام الانبیاء ہے، کوئی اولو العزم پیغمبر ہے، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، کوئی رسول اور نبی دونوں ہیں، کوئی صرف نبی ہے، تو انسانوں میں جو فرق مراتب ہے، ایک دوسرے پر سے افضل ہونے کا جو کی درجہ بندی ہے، اوقات کے لحاظ سے بھی ہے، کوئی کوئی ٹائم اللہ پاک کے نزدیک دوسرے ٹائموں سے زیادہ، کوئی وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ وہ فضیلت رکھتی ہے، کوئی جگہ دوسری جگہوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، بازاروں کے بارے میں آتا ہے کہ بدترین جگہوں پر ہے کیونکہ وہاں پر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، شیطان کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بدترین جگہ ہیں، مساجد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی نظر میں انتہائی محبوب ترین ہیں کیونکہ وہ اللہ کی یاد کی جگہ ہیں، تو ایک جگہ دوسری جگہ سے بہتر ہے، پھر بہتر جگہوں میں بھی توازن اور تھوڑا سا فرق درجہ بندی پائی جاتی ہے، دنیا کے اندر بے شمار مساجد ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن سب کا ثواب برابر نہیں ہے، عام مسجد جو محلے کی مسجد ہوتی ہے اس سے بڑا ہوا ہوتا ہے جامع مسجد کا ثواب، جامع مسجد کے علاوہ دنیا بھر کے جامع مسجد ہیں تو پھر جس مسجد میں جتنے زیادہ مصلی ہوں گے اس کا زیادہ ثواب، پھر دنیا بھر کی مساجد کو اگر ذہن میں رکھیں تو مسجد حرام ہے مکہ کی، مسجد نبوی ہے مدینہ کی، اور مسجد اقصا ہے، ان تین کا ثواب خصوصی اہمیت کا حامل ہے، تو جگہوں میں سے بعض جگہوں کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے، وقتوں میں سے بعض وقتوں کو دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے، تو یہ جو مہینے ہیں یہ جو دن ہیں ان کا تعلق بھی وقت ہی سے ہے، تو اللہ پاک نے ان کو ان کے اندر فضیلت رکھی ہے، اللہ کے رکھنے سے وہ افضل ہیں، اب جو واقعات اس میں پیش آئے ہیں ان واقعات کو اور ان واقعات سے جڑی شخصیتوں کو یہ شرف بخشا گیا کہ ان کے ان واقعات کو اس دن میں اللہ پاک نے ظاہر فرمایا، دس محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس دن شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہوئی، ان کے خاندان کے ساتھ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ میں جو سانحہ حادثہ پیش آیا اس بنیاد پر اس کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی شہرت ہے، ایسا نہیں ہے، ان کو یہ شرف بخشا گیا کہ ان کی شہادت اس دن رکھی گئی، اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہوا، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ثانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلیفہ، ایک ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین عمومی یعنی خلافت کے بار کو بوجھ کو سنبھالنے والا جو خلافت ختم ہو چکی ہے اس دنیا میں، اور ایک ہوتا ہے حقیقی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈگر پر، جس طریقے پر، جس منہاج پر امت کو چھوڑ کے گئے اس پورے طریقے کو لے کر امت کو لے کے چلنے والا، پورے نظام کو، اپنے سسٹم کو اس کے مطابق چلانے والا، وہ ہوتا ہے حقیقی خلیفہ، تو ویسے خلیفاؤں کی تعداد روایتوں کے اندر جو بتائی گئی اس میں سے دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت عمر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، ذی الحج کی 26 یا 27 کو ان کو خنجر مارا گیا، ابو لؤلؤ مجوسی نے ان کو خنجر مارا اور پھر ان کی طبیعت ناساز رہی، وہ اسی زخم کی حالت میں رہے، یکم کو ان کی شہادت ہوئی، حضرت عمر کیسی بڑی ہستی تھے، حضرت عمر بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، جس دن وہ اسلام لے آئے اس دن حضرت جبریل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج آسمان والوں نے بھی، فرشتوں نے بھی جشن منایا ہے عمر کے اسلام لانے، جس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو مانگا جا رہا اور وہ شخص حضرت عمر ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے کہ اللہ پاک معاونین کو پیدا فرما، ایسے لوگوں کو پیدا فرما، ایسے لوگوں کو میرا معاون بنا جو میرے کام میں اور آپ کے اسلام کے، آپ کے دین کے پھیلنے میں، آپ کے نظام کے پھیلنے میں مدد دیں، ایک ہے ایسے لوگوں کو عمومی انداز سے مانگنا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک یہ بولنا کہ فلاں شخص مجھے عطا فرمائے اس کام کے لیے، یہ کتنی بڑی اہمیت کی کام بات ہے. حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے حوالے سے عموماً کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ ہیں جو رسول اللہ کو چاہتے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد صحابہ ہیں, یعنی یہ وہ ہیں جن کو مانگ کر اللہ سے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. سب صحابہ مراد بھی ہیں, سب صحابہ مرید بھی ہیں, لیکن ایک خصوصی معنی میں وہ مراد رسول ہیں. صحابہ کا بھی جو انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ہی ہوا ہے, کوئی اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا, کوئی محنت سے ولی تو بن سکتا ہے, صحابی نہیں بن سکتا, کوئی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. تو جیسے انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے, انبیاء کے حواریوں کا, ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے. وہ محنت سے اس درجے کو پالیں گے ایسا نہیں ہوتا. آج کوئی کتنی بھی محنت کر لے, قیامت تک کوئی کتنی بھی محنت کر لے, صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا, صحابیت کا مقام نہیں حاصل کر سکتا, چاہے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوتی ہو, وہ الگ چیز تھی. تو صحابہ کے جھرمٹ میں, صحابہ کے جمگھٹے میں, صحابہ کے زمرے میں خصوصی مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا اور اس دودھ کو میں نے پیا اور پیتا گیا یہاں تک کہ میں سحر ہو گیا, اپنی سیرابی کے اثرات میں اپنے ناخنوں تک محسوس کرنے لگا. ہے نا, یہاں پہ وائٹ ہو جائے ناخن تو بولتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے, یہ پنک پنک رہے تو بولتے ہیں ابھی تم ٹھیک ہو. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ بھرپور طریقے سے وہ چیز میرے اندر سرایت کر گئی ہے, اس کا اثر اپنے ناخنوں تک میں نے محسوس کیا. پھر اس کے بعد میں نے وہ پیالہ عمر کو دیا. صحابہ نے پوچھا, رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا تھا, اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی تو آپ نے کیا تعبیر فرمائی اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دودھ ہے عالم مثال میں یہ علم کی مثال, وہ جو مجھے دیا گیا تھا وہ علم تھا جسے میں نے چھک کر پیا, پھر اس کے بعد میں نے بچا ہوا جو حصہ دیا وہ عمر کو دیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ دراز ہوتا, آگے چل رہا ہوتا, تو ان کی استعدادات کی بنیاد پہ یہ مقام ان کو دیا جا سکتا تھا. وکان بعدی نبی لکان عمر, یہ لو والی بات ہے, یعنی اگر ہوتا تو ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا, اس کے بعد کوئی نبی میرے بعد آنے والا نہیں ہے. جو نبی آئے گا وہ مستقل نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا, وہ میرے امتی ہونے کی حیثیت سے ہی آئے گا. اس کی ایک حیثیت اس کی مستقل نبی ہونے کی پہلے سے جو حاصل ہے وہ باقی رہے گی, اس کے بعد جو اس کی دوسری حیثیت ہے میرے امتی ہونے کی وہ بھی رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہوگی اس کو علماء نے ایک بہت اچھی مثال سے سمجھایا. فرمایا, ایک ملک کا سربراہ, ایک ملک کا وزیر اعظم, پریزیڈنٹ اگر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ ہوتا تو پریزیڈنٹ ہے اپنے مقام کا, لیکن دوسری جگہ فالو وہ کرتا ہے اس جگہ کے قوانین کو. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی اپنی نبوت, ان کا مقام اور منصب نبوت والا وہ باقی رہے گا, لیکن وہ فالو جو کریں گے حضرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور اس کی ترتیب کو, اس کے نظام کو. تو چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آج اس کی 3 تاریخ ہے, یکم گزر چکا ہے, یکم سے بھی جڑا ہوا ایک واقعہ ہے, یعنی یکم کا مطلب عنہ کی سے متعلق ہے, تو ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی. چونکہ خود محرم الحرام کے مہینے کی اسلام میں فضیلت ہے, جیسا کہ خطبے میں آیت پڑھی گئی ہے کہ اللہ نے جو 12 مہینے بنائے اس میں سے احترام والے مہینے 4 ہیں, احترام والے مہینے, حرمت والے مہینے 4 ہیں. وہ حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنے, تقوی اختیار کرنے, نافرمانی سے بچنے کا اہتمام زیادہ ہونا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے, امت مسلمہ میں عموماً ایک ذہن چلتا ہے کہ اب ذرا گناہوں سے احتیاط کرنا چاہیے, کیوں, اس کا احترام ہونے کی بنیاد پر. تو یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں, ذیقعد, ذیلحج, محرم اور رجب, ذیقعد, ذیلحج, محرم, یہ تینوں ایک ساتھ ہے, اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں, یعنی ان کے اندر خصوصیت سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے خاص طور پہ بچا جائے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام خاص طور سے کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ کیے جائیں. تو ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے, اور چونکہ اس سے متعلق بعض احکام بھی ہیں, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. عاشوراء کا روزہ اس کے اندر ہے, دس محرم الحرام کا روزہ. آپ علیہ وسلم نے فرمایا دس محرم کے روزہ رکھنے والے کے لیے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ایک سال کے گناہوں کا کفارہ فرمائیں گے. ایک دن کا روزہ ہوگا لیکن ایک سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہوگا. جس وقت رمضان کے روزوں کا حکم ابھی نہیں آیا تھا لیکن ہجرت ہو چکی تھی, اس وقت عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. وہاں پہ دیکھا صحابہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عاشورے کے دن دس محرم الحرام کو یہود روزہ رکھتے ہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا. انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون ظالم کے ظلم سے نجات اللہ نے بخشی تھی, اس کے شکرانے میں ہم لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے, ان کو پوری طرح ماننے والے ہم ہیں, تو اس شکرانے کے حقدار ہم تم سے زیادہ ہوئے, لہٰذا ہم یہ روزہ رکھیں گے. اس کے بعد صحابہ کو حکم تھا کہ عاشورے کا روزہ رکھیں, تو سب روزہ رکھتے تھے. رمضان کا حکم آیا تو پھر ارشاد ہوا کہ اب عاشورے کا روزہ ضروری درجے کا نہیں رہا, جس کی مرضی ہے رکھنا ہے رہے اور جس کی مرضی ہے چھوڑنا ہے نہیں رکھنا ہے نہیں رہے, لیکن اس کی فضیلت بتا دی گئی. پھر چونکہ اس دن یہود روزہ رکھتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو عاشورا وخالف الیہود, اس میں یہود کی مخالفت ضرور کرو. سومو قبلہ یومن او بعدہ یومہ, دس کو تو روزہ رکھو, ساتھ میں نو کا بھی رکھ لو یا گیارہ کا بھی رکھ لو, نو دس کا رکھ لو یا دس گیارہ کا رکھ لو. آئندہ کا جو جمعہ آ رہا ہے وہ جمعہ دسویں تاریخ ہے, محرم کی دسویں تاریخ اور عاشورہ ہے, تو جمعرات اور جمعہ کا روزہ مستحب ہے, یا جمعہ اور ہفتے کا یہ روزہ مستحب ہے, دو دن روزہ رکھنا چاہیے. چونکہ محرم کے مہینے میں دو روزوں کی ترتیب ہے, اس لیے بعض دفعہ لوگ خلجان میں پڑھتے ہیں کہ اب یہ جو نو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے اس میں بھی دو رکھنے ہیں کیا, شب برات کے موقع سے جو روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی دو روزے رکھنے ہیں کیا. یہ صرف ایک ہی دفعہ ہے اور سال میں ایک دفعہ ہے, سال میں ہے اور ایک ہی دفعہ ہے یہ, اور محرم سے اس کا تعلق ہے. چونکہ یہ مہینہ حرمتوں والا ہے فضیلت والا ہے, اس بنیاد پر اس ادارے کی طرف سے بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ فضائل کے حوالے سے احکام کے حوالے سے جلسہ رکھا جائے. تو انشاءاللہ ویڈنسڈے کے دن مغرب سے عشاء تک اس کا نظم رہے گا, جلسہ رکھا گیا ہے, فضائل پر بات ہوگی, بیان ہوگی, علماء کرام کے بیانات ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں مدرسے کا تعلیمی سال کا, اکیڈمک ایئر کا, قرآنی کلاسز کا, حفظ کا, عالمیت کا سال شروع ہوا ہے, تو آپ سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف خود بھی راغب ہوں اور ان کو بھی توجہ دلائیں, اپنی خواتین کو بھی توجہ دلائیں. دینی تعلیم کی طرف توجہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے, سنجیدگی سے سوچنے والی بات ہے, سنجیدگی سے سوچنے کا کام ہے, ہمارے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ ہم دس مہینے تو اسکولوں میں پڑھا لیں اور دو مہینے جو چھٹیاں ملیں تو گھر میں فارغ رہنے کے بجائے ان کو مدرسے میں لا کے ڈال دیا گیا, ایسا نہیں ہے. مستقل سوچنے کی چیز ہے یہ, اس لیے کہ دین سے ہمارا جو تعلق ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کا ہے, اور ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا میں آئے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں گے, جتنا انجوائے کر لینا ہے یہیں پہ کر لینا ہے, مر گئے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ہماری اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے, تو جو اصل زندگی بعد میں شروع ہونے والی ہے اس کا تعلق دین سے ہی ہے, وہ دین سے جڑا ہوا ہے. اب ہم دین سے اپنے آپ کو کتنا جوڑتے ہیں وہ خود اس سے آٹومیٹک جڑتا ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. جتنا ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں دین سے ہم کو اس دنیا کے اندر جڑے رہنا ہوگا, اور دین پر عمل کر دین کے علم کے بغیر عمل کیسے کریں گے. اس لیے ہم لوگوں کو بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے, بچیوں کو بھی ضرورت ہے, بڑے حضرات کو بھی ضرورت ہے, بڑی خواتین کو بھی ضرورت ہے. مدرسوں کے اندر حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے, مفتی نوال الرحمان صاحب دعوت برکاتہم نے اس ملک کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ایک سیٹ اپ شروع کیا. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جو شریعہ بورڈ کا کام ہے اس میں ہونے والے کام ہے, گائیڈنس کا جو اسکول ہے, دارالعلوم کا جو مدرسہ ہے, یہ یہاں کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کیا دینی ضروریات ہیں اس بنیاد پہ بنیادی کام شروع کیے گئے ہیں. تو اس طرف ہم کو بھی توجہ کرنا ہے. یہ دکانیں نہیں ہوتی, یہ چیز, یہ دینی فکر کے مظاہر ہیں, یہ دینی کام کی جگہیں ہیں, یہ ادارے ہیں, یہ تو اس کو اسی فکر سے ہم کو لینا ہے. اور اگر دنیا کے اندر یہ کام پھیلتا ہے اور لوگ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں تو ایسے ہی ہونا چاہیے. جگہ جگہ ہر محلے میں اسکول ہوتا ہے تو پھر مدرسے بھی ہونے چاہیے, ادارے بھی ہونے چاہیے, مسجدیں بھی ہونے چاہیے, مسلے بھی ہونے چاہیے, उलमा भी होने चाहिए, उनको संभाल इदारों को संभालने वाले भी होने ही चाहिए। आप हजरात यहाँ जो फ्लायर है, जलसे का जो फ्लायर है वो भी, मदरसे का जो फ्लायर है वो भी लेते हुए जाए और इस बारे में सोचें कि हमको तजवीद से कुरान पढ़ना आता है नहीं आता है, हमारे बच्चों को आता है नहीं आता है। जो फर्ज आयन है, पांच नमाज दिन में हर एक पर, हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, तजवीद से हमको कुरान पढ़ने आता है नहीं आता है, हमारे बच्चों को आता है नहीं आता, खवातीन को आता नहीं आता, ये सोचना किसका काम है? ये हमारा फरीजा है। अगर इस फरीजे में, तालीमी फरीजा हो या तरबियत का फरीजा हो, इसमें कमी कोताही होगी, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, उनसे क़यामत के दिन उस बारे में पूछोगी। जैसे हर एक आदमी से पांच चीज़ों के बारे में उमूमन सवाल होगा, उम्र के हवाले से, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पर खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया वगैरह वगैरह, वैसे ही इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।